حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کی اس روایت سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس کی طرف حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک چیز مزید یہ بھی ہے کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ پر بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت آ گئی اور لوگوں نے ایسی تہمت لگائی اور ایسا جھوٹ اس اللہ کے پاک بندے پر باندھا جو بالآخر جھوٹ ثابت ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس اللہ کے بندے کو ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ چیز ہر اس شخص کو پیش آتی ہے جس شخص کو اللہ تعالی عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور اللہ کو اس انسان کو کوئی خاص مقام دینا مطلوب ہوتا ہے. اس لیے دین کی راہ میں کام کرنے والوں کو جب مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ اس پر تہمتیں لگاتے ہیں تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. عام اگر وہ تکلیف جو انسان کو بتقاضۂ بشریت دل میں محسوس ہوتی ہے وہ تو ہونی ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر تو انسان ہی نہیں رہا. یا یہ کہ اس کے لیے کرامت کی چیز ہو گئی، باقی جب تک وہ بشریت میں ہے اسے لوگوں کے کہے سنے کا دکھ اور خوشی تو ہوتی ہی ہے، البتہ اتنی نہیں ہوتی جتنی عام عوام کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑی ڈھارس کی چیز اللہ کا ذکر، اس کی یاد اور وہ علم ہے جو اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں پیش آتی رہی ہیں اور لوگ صرف آج تجھے ہی برا نہیں کہہ رہے، تجھ سے پہلے بھی ہمارے دین کا کام جن لوگوں نے کیا تھا ان لوگوں کو برا کہا گیا تھا. اور یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی تھی، اور انہوں نے جب اللہ کے دین اور وحی کو لوگوں کو بتانا شروع کیا تو شیطان نے پوری طاقت استعمال کی اپنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات اور اتہامات تہمتیں باندھی جائیں. اس لیے جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی گڑبڑ نہیں ہے، معاملہ ٹھیک ہے، اور لوگ جو کچھ جھوٹ بولتے ہیں بولتے رہیں تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ اپنے اعمال کی جزا پائیں، اور شیطان نے انہیں جس جھوٹ میں مبتلا کر رکھا ہے، جس دن سچ اور جھوٹ الگ الگ ہوں گے وہ اس دن اپنے اس گناہ کے ارتکاب میں پکڑے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں، شیاطین الانس والجن، انبیاء علیہ السلام کے دشمن شیطان، انسان اور جنات، یوہی بعضہم الی بعض، یہ ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، یعنی شیطان ان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالتا ہے جو دنیا میں انسان ہے، اور انسانوں کی حرکتوں سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. زخرف القول غرورا، ملما سازی، فریب کی باتیں. ولو شاء ربک ما فعلوہ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ حرکتیں تیرے ساتھ نہ ہوتی، یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، انسان اور جنات یعنی شیاطین یہ سب کچھ تہمتیں نہ لگاتے. فذرہم وما یفترون، چھوڑ دے، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے. فلتصغی الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ اس لیے ہے، ہمارے نیک بندوں پر تہمتیں لگتی ہیں، ہمارے پاک بندوں پر لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، طوفان اٹھاتے ہیں ان کے خلاف، یہ اس لیے ہے تاکہ انسانوں میں سے بھی جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل جھک جائیں اس طرف کو، ان کے دل جھک جاتے ہیں، خدا کا خوف جو نہیں رہتا. وَلْيَرْضَوْا، پسند کریں اس کو، وَلْيَقْتَرِفُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیے چلے جائیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، غلط کام جو دوسرے کر رہے ہیں یہ بھی کرتے رہیں. تو اس لیے کبھی بھی تہمت میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ جو بعد میں معافیاں مانگنی ہوتی ہیں نا، اور بعد میں کہنا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک چکا ہے، اور اپنی اس غلط حرکت کی وجہ سے کتنے ہی اللہ کے پاک بندوں کا اعتبار معاشرے میں گم کر چکا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اسے لوگوں کا حسد اور ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس طرح اس انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، لوگوں کا حسد اور ان کا ظلم، کہ اتنی تو ساون میں بارش نہیں برستی، اتنی تو جون جولائی اگست میں گرمی نہیں پڑتی جتنا اس انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے کسی نیک بندے پر لوگ جب جھوٹ بول رہے ہوں کبھی اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اس جھوٹ میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ لوگوں کو اس آدمی سے حسد ہو گیا ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، دنیا میں ترقی مل جانے کی وجہ سے۔ اور لوگ جب حسد کرتے ہیں تو پھر ظلم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے یہ بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو اپنی کرامات پر اختیار ہوتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور صحیح بخاری میں جب وہ اس موضوع پر آئے ہیں صحیح بخاری کی 6 جلد میں، تو انہوں نے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وَوَقُولْ کرامت لَهُمْ، کہ ان اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہوتی ہیں بے اختیارہم وطلبہم، ان کے اپنے اختیار سے اور ان کے مانگنے سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، مگر اس کے مقابلے میں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو خود معجزہ مانگتے رہے اور اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی نے صاف بتا دیا کہ ہم کوئی معجزہ نہیں دیں گے۔ تو جب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طلب پر معجزہ نہیں ملا، تو باقی پھر کون رہ جاتا ہے کہ جس کی طلب پر خود اسے کرامت کے اختیار مل جائے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ سلمن فی السما، آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ معجزہ اتنا ضروری ہے تو دکھا دیجئے آپ معجزہ ان کو، اللہ تعالی انہیں ہرگز کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا۔ تو جس چیز کی نفی وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے کہ خدا آپ کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ نہیں دے گا، اس بات کو اولیاء اللہ میں کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی تشریح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ولی اللہ جو چیز چاہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ دکھا دے، اگر یوں ہوتا تو سب سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا کہ جو چیز وہ چاہتے دکھا دیتے، حالانکہ ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی نفی فرمائی ہے کہ آپ کے چاہنے کے باوجود ہم کوئی معجزہ نہیں دیں گے۔ تو اسی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے نا، یہ اس چیز سے کھٹکتی ہے، اس چیز سے اعراض ہے۔ اور اصل حل اس کا یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی معجزہ یا کرامت دکھانی خود منظور ہوتی ہے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے کہ تم یہ چیز مجھ سے مانگو۔ مثلا اللہ کی مخلوق تنگ آ گئی، عذاب میں لوگوں کی جان آ گئی اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کو منظور ہے کہ اس حاکم وقت کی حکومت کو بدل دے، تو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس کے لیے بد دعا کرو، اور اللہ کے اچھے بندے مل کر لگ جاتے ہیں بد دعائیں کرنے کے لیے، اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے یہ کام ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے، اصل میں اللہ ہی نے کرنا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس شخص کی عزت بڑھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ دیکھو جسے تم اپنے جیسے ہی ایک آدمی سمجھتے ہو اس کی ہماری نگاہ میں کتنی وقعت ہے. اللہ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کام کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی دعا کی وجہ سے حکومت چلی گئی، لیکن اصل بات یہ کہ خود انہی کو مطلوب تھا کہ یہ حکومت نہ رہتی، تو انہوں نے اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا کہ تم دعا کر دو. ایسے ہی دنیا کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ بارش نازل کرے، وہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، بندے مانگتے ہیں اور خدا بارش نازل کر دیتا ہے. تو ظاہر میں یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہی کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے میں سورہ الانعام میں 35 آیت میں یہ فرمایا، وَإِنْكَانَ قَبُرَ عَلَيْكَ اِرَازُهُمْ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گران گزرتا ہے ان کافروں کا نہ ماننا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اور آپ کی یہ خواہش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرنگ ڈھونڈ لیجئے، او سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کو لا کے آپ ان کو لا کے دکھا دیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھا دیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ معجزے دکھانے سے کچھ فائدہ ہوگا، آپ کر گزریے یہ کام. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو سب کو جبرن ہدایت دے دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ نادان لوگوں میں سے مت ہو جائیں. کافر مانگتے تھے کہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایک معجزہ رہنا چاہیے تاکہ ہر کوئی دیکھے اور یقین کرے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل چاہا، تو اللہ تعالی نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے یہ آیت نازل کی. اللہ کی تربیت سے کوئی بلند و بالا نہیں ہے بھائی، اور اللہ کی تربیت کا محتاج ہے ہر کوئی، چاہے وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، مخلوق بہرحال مخلوق ہے اور اللہ اللہ ہے. اس لیے ان کی تربیت کے واسطے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی کے حکم کے پابند رہیے، اگر اللہ کو منظور ہو تو بغیر کسی معجزے کے سب کے دلوں کو پھیر دے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائش پہ معجزہ نہیں دیا جا رہا، تو اولیاء اللہ کو کرامات کیسے دی جا سکتی ہیں؟ بس اس کی اصل حقیقت وہی ہے کہ اللہ خود چاہتے ہیں کسی کام کو، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دعا یا بد دعا کرو، اور بندے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی کرامت ہو گئی یا یہ، لیکن بات یہ ہے کہ کرامت اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ اللہ کو خود یہی مطلوب تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے بندے کی عزت اس کا اظہار لوگوں پر ہو جائے، اور یہ کہ اس میں دعا میں حصہ اس بندے کا ہو جائے تاکہ خدا قیامت میں اس انسان کو نوازے، اور یہ کہے کہ تیری دعا کی وجہ سے ہم نے ایسے کر دیا تھا، تو بندے کو ثواب پہنچے. اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے اللہ نے ہمیں پیسے دیے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم آؤ گے تو میں تمہیں ثواب بھی دوں گا. تو اللہ ہی کا مال اسی نے ہمیں دیا، ہم لوگوں نے خرچ کیا، اور اس نے اسی مال پر ہمیں ثواب دے دیا، حالانکہ مال اسی کا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ایک بادشاہ ایک باغ کو لگاتا ہے، اور زمین خرید کے مالیوں کے حوالے کرتا ہے، اور مالیوں کو تنخواہ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیج بھی دیتا ہے، پانی کا بھی مہیا کرتا ہے، اور جس دن باغ دیکھنے جائے مالی اس دن پھل پھول توڑ کر سامنے رکھے، اور یہ آدمی خوش ہو کے کہتا ہے بہت اچھا کام کیا، لو بھائی تمہیں 1000 لے لو اور 10000 لے لو، تو سوچا جائے تو سب کچھ اسی کا اپنا خرچ کیا ہوا ہے، مالی کا کیا ہے. بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ان بندوں کو زیادہ اجر سے بھی نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا ایسا اچھا بندہ ہے. تو اختیار اور طلب سے وقوع کی بس حقیقت یہی ہے۔ تو جریج رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ باتیں ڈال دی گئیں اور جریج رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی، وضو کر کے دو رکعتیں، اور بچے کے پاس آئے اور بچے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کون ہے تمہارا باپ؟ ایک جگہ آیا مم بابوس، یہ بابو کا جو لفظ ہے نا، بنگالی بابو، ڈاکیا بابو، بابو پہلے بہت ڈیسنٹ آدمی کے لیے استعمال ہوتا تھا، والد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، انگریزوں کے زمانے میں کلرک جو ہوتے تھے انہیں بھی بابو کہتے تھے نا، تو بابو بہت پیارا، بہت اچھا، اس معنی میں والد کو بھی بابو کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا مم بابوس، تمہارا والد کون ہے؟ تو اس نے کہا رائل غنم، بکریوں کو چرانے والا اپنا۔ تو یہ جو کرامت بچے کا بولنا تھا ان کے حق میں ظاہر ہو گئی، اللہ کو خود یہی مطلوب تھا، حق تعالی شانو خود اظہار فرمانا چاہتے تھے لوگوں پر کہ میرے بندے کو دیکھو، اس کی یہ عزت ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدمی کو اگر ہمت پر اعتبار ہو اپنی قوت پر، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ ان نفلی عبادات میں دوسروں کو مجبور نہ کرے، دوسروں کو دعوت نہ دے، البتہ اپنا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمت کر کے عبادت کرے، رات بھر خدا کو یاد کرے، ہمت ہو یاد کرتا رہے۔ اگلے دن چھٹی ہے، اتوار ہے، جمعہ ہے، سونا ہے، رات بھر اللہ کا ذکر کرتا رہے، لمبی تسبیحات اللہ کی کرے، اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرے، لیکن یہ نہ کرے کہ لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرے کہ تم بھی ایسے کام کرو، نہیں۔ اس لیے کہ نفل عبادات وہ انسان کے اپنے لیے اللہ نے چھوڑ دی ہیں کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق کرے۔ جریج رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی عبادت کی اور بہت عبادت کی، الگ گھر بنا لیا، خدا کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کر اپنے پروردگار کے نام کو صبح اور شام، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور اللہ نے کہا اور کچھ ایسے بھی کر کہ رات کو سجدے کیا کرو۔ رات کو 29ویں پارے میں سورہ داہر میں فرمایا وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور پاکی بیان کر اپنے پروردگار کی رات گئے تک، رات گئے تک اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے، اللہ کو کی تسبیح کرتا رہے۔ تو جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو گھنٹہ، دو گھنٹہ، چار، دس گھنٹے، آٹھ گھنٹے اللہ ہی کو یاد کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، کثرت سے خدا کا ذکر کرے۔ لیکن لوگوں کو اس پر مجبور نہ کرے۔ تو یہ چیزیں جریج رحمت اللہ علیہ کی حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی روایت کو آگے کیا ہے بیان، یعنی اسی روایت میں یہاں پہنچ کر رک گئے تھے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی بیان کی۔ آخری لفظ یہ آئے تھے کہ فقال من ابو گیا غلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات بیان فرمائی، اور اس میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا جریج رحمت اللہ علیہ نے کہ لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا الرائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ، اس بچے نے بولا کہ وہ بکریاں چرانے والا۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو لوگوں نے کہا ہم سونے سے تیرا یہ عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، الا من تین، بس مٹی سے بنا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو اس نے کہا مٹی سے بنا دو، سونا چاندی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ تین بچے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک، اور یہ دوسرے بچے کی بات پوری ہوئی۔ آگے چلیے، وقانت امرات، اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی، پہلے اس کا متن اور پھر اس کی تشریح عرض کرتے ہیں. اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہ تھی بنی اسرائیل میں سے. فمر رجل راکب, تو ایک آدمی گزرا سوار تھا سواری پہ اور بہت شاندار شخصیت. تو یہ کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ, اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دیں. فترک صدیہا, اس بچے نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور سر گھمایا اس بچے نے اس راکب سوار کی طرف اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ, اللہ مجھے اس جیسا نہ کیجیے گا. پھر اس نے گردن گھمائی اور یمسہ چوسنے لگا ماں سے دودھ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. یمسہ اصبعہ, کہ انہوں نے اپنی انگلی منہ میں داخل کی اور اسے چوسا. ثم مر بامت, پھر ایک باندی گزری. فقالت اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه, تو ماں بولی اور کہنے لگی اللہ اس لڑکی اس باندی جیسا حال میرے بیٹے کا نہ ہو, یہ ایسا نہ ہو. فترک صدیہا, اس بچے نے پھر دودھ چوسنا چھوڑ دیا اور کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا, اللہ مجھے اسی جیسا کر دیجئے. تو ماں نے کہا لما ذاک, میرے بیٹے بچے یہ دو دعائیں تم نے کیوں مانگی؟ تو اس نے کہا کہ الراکب جبار من الجبابرہ, ظالم حکمرانوں میں سے ایک حکمران یہ ہے, یہ شاندار شخصیت لگتی ہے. وہذہ الاما, اور یہ جو لڑکی ہے جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, کہتے ہیں کہ سرق پہ زنی تھے, چوری کرتی ہے, تو نے چوری کی ہے اور تو نے بدکاری کی ہے. ولم تفعل, یہ پاک ہے, اس نے ایسے نہیں کیا. یہ تو تھا متن. اور اس کی شرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بچوں میں سے آخری بچے کا حال بیان کیا کہ یہ بھی اپنی ماں کی گود میں بولا ہے, اور ارشاد فرمایا کہ عورت تھی. اب یہ عورت کون تھی, یہ بچہ کون تھا, کچھ پتا نہیں ہے. جہاں تک ہو سکا حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے دیکھنا ہوا, لیکن کچھ پتا نہیں چلتا یہ عورت کون تھی اور کون نہیں تھی, اس کے بچے کا کیا نام تھا. البتہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھی, یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھی, یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تھی. یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, بس تھی ایک عورت کسی زمانے میں. اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور ایک گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا, کیونکہ مسند احمد کی روایت میں آیا کہ فارس متکبر, گھوڑے پر سوار تھا اور متکبر مغرور انسان تھا. تو اس نے کیا کیا, ماں نے ظاہر کو دیکھ سکتی تھی نا, تو ظاہر کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ واہ بھائی گھوڑے پر سوار ہے, بڑی شاندار شخصیت ہے, بڑا آدمی لگتا ہے. تو جیسے ماؤں کی عادت ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں, کہنے لگی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. ذو شارہ کے لفظ آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو دیکھنے میں باوقار معلوم ہو, پرسنالٹی جسے کہتے ہیں, زبردست ہو, ایسے زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہوں, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہو کہ یہ ہے آدمی, اس کا لباس, اس کی چال ڈھال, اس کی سواری اور اس کا انداز گفتگو سب کے سب ایسے ہوں کہ امپریسو، آج کل چلتا ہوا لفظ یہ کہ امپریسو پرسنالٹی، یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جا کر مٹی میں سر دینا ہے، پھر جا کر مٹی میں مل جانا ہے، پھر اس مالک کے پاس پہنچ جانا ہے جہاں کوئی اختیار باقی نہیں ہے اور جو کچھ کیا ہے اس سب کو بھگتنا ہے. کون وہاں میاں پرسنالٹی دیکھتا ہے اور کون وہاں فقر کو دیکھتا ہے، وہ تو صحیح انصاف کے مطابق بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے بھائی اور یہ نہیں کیا، یہ سزا ہے اور یہ جزا ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. کس کی مجال ہے کہ وہاں دم مارے؟ اس لیے مائیں ہوتی ہیں. تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا کر دیجئے، تو اس نے ترک صدیحا دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کی طرف گردن کو گھمایا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مستہو. بچہ بولا اور کہنے لگا اللہ اس جیسا نہ کیجئے گا. یہ جو اس بچے نے کہا کہ اللہ اس جیسا نہ کیجئے گا، تو وجہ اس کی اس نے آگے بیان کر دی. مسند احمد میں آیا ہے کہ اس نے کہا یا متاہو، اے میری ماں، یہ جس کے لیے آپ تمنا کر رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا ایسا بن جائے، یہ تو جابروں میں سے ایک جابر ہے. اور عارج رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو نقل کیا ہے اس میں آیا ہے کہ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، یہ کافر ہے. یہاں یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ ان کے استاد مسلم بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی ہوئی نا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے والے محمد بن سیرین ہیں. اور دیگر کتابوں میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے والے عارج ہیں. تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظالم حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہے. اور حضرت عارج رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر ہے. ایسے روایات میں الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے. اس لیے مطلقاً حدیث پر فتویٰ دینا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ اسے ایک روایت کے سارے طریقے پتا نہ ہو، جب تک اسے یہ پتا نہ ہو کہ یہ کس راوی نے کون سا لفظ کس کتاب میں بیان کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ بحیثیت مجموعی تمام احادیث کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرے کہ اس میں مطلب کیا نکلتا ہے، مقصد کیا نکلتا ہے، کس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں الفاظ ارشاد فرمائے، یا ایک لفظ کا، یا یہ فرمایا کہ کافر ہے، یا یہ فرمایا کہ ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، اور ہو جاتا ہے دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں، کافر بھی ہو اور ظالم بھی ہو. بہت سے ظالم کافر ہوتے ہیں، بہت سے کافر ظالم ہوتے ہیں، بہت سے دین کا مذاق اڑانے والے جن کے دلوں میں دین کے لیے نفرت ہے اور اظہار اس لیے نہیں کر سکتے کہ اپنی حکومت عزیز ہے، لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتے رہتے ہیں اور کام سارے کافروں والے کرتے ہیں. تو پکے منافق، ظالم، عقل کل، شخص واحد، پوری سلطنت اس جابر اور ظالم کے گرد گھومتی ہے. وہ ایسا ظالم، جابر، حکمران اور بادشاہ جو اپنے آپ کو کل عقل سمجھتا ہے دنیا جہان کی، اور اللہ جب اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر وہی مثال ہے کہ وہ شہر کا رخ کر لیتا ہے. مثل مشہور ہے نا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کر لیتا ہے، بس اسی طرح پھر ہوا کرتا ہے. ایسے ہی الٹے کام وہ ظالم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ آخر پہ حکومتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا ماں یہ نہ کہ یہ کافر ہے. یہ تو پہلی چیز تھی. اس سے پتا چلا کہ مائیں جو دعا مانگتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے. اللہ کے اچھے بندوں کی سیرت، اللہ کے اچھے بندوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں تو دعا مانگتی ہیں کہ پروردگار میری اولاد کو ایسے کر دے. اور دنیا دار لوگوں سے متاثر ہو کر کہتی ہیں کہ ایسے کر دے یہ نہ کریں. اس لیے کہ ولی اعوذ باللہ اس کے بیٹے کو حکومت اور سلطنت بھی مل گئی اور اس نے کل کو خدا کی نافرمانی کی اس میں, تو کیا فائدہ, کیا ہاتھ آیا؟ ماں کی دعا کی بجائے بد دعا لگ گئی ہوتی, موت کی بد دعا لگ گئی ہوتی تو اتنا عذاب اللہ کی مخلوق پہ نہ آتا جتنا اس وجہ سے آ گیا. اس لیے اپنی اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے خاص طور پر اچھی دعا مانگنی چاہیے, اچھی دعائیں ہونی چاہیے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے کاندھلہ کے, اور مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے, انتہا کا تقویٰ تھا. ایک آدمی نے دعوت کی تو اس کی دعوت قبول نہیں کی. ان کے معاصرین میں کچھ بزرگ تھے, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ دعوت میں کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا اس آدمی پر قرضہ ہے. تو بھائی جس آدمی پر قرضہ ہو اور وہ اتنی شاندار دعوت کرے کہ اس دعوت کے پیسے اگر قرضے میں دیتا تو اس کا قرضے کی ادائیگی کا کچھ بندوبست ہو جاتا, کچھ تو قرضہ ادا ہو جاتا, ایسی دعوتوں میں جانا مکروہ ہے. ایک آدمی پہ 10,000 قرض ہے اور دعوت کرتا ہے اور 4,000-5,000 دعوت میں اڑا دیتا ہے, تو شریعت نے بتایا کہ 5,000 قرضے میں سیدھی طرح ادا کرو, لوگوں کے جو حقوق ہیں پورے کرو, چھوڑو اس دعوت کو. مفتی صاحب رحمت اللہ اتنے متقی آدمی تھے, فرمایا نا ہم نہیں جاتے ایسی دعوت. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور نماز پڑھتی تھی اور اتنی اچھی نماز پڑھتی تھی کہ فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی تھی اور تسبیح پڑھتی تھی اور تسبیحات پڑھتے 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 حتیٰ کہ اشراق ہو جاتی تھی. اشراق کی نماز جو شروع کرتی تھی تو چاشت ہو جاتی تھی, چاشت کی نماز پڑھ کر کچھ دیر سو جاتی تھی, ظہر کے لیے اٹھتی تھی اور ضروریات سے فارغ ہو کے پھر نماز پڑھتی تھی, عصر ہو جاتی تھی اور عصر کے بعد پھر تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتی تھی, مغرب ہو جاتی تھی اور پھر عشاء, اور عشاء کے بعد دیر تک اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی. یہ مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو ان کے معاصرین نے کہا کہ مولانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز میں کبھی کبھی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جو مفتی مظفر صاحب کی صاحبزادی صاحبہ کی نماز میں تھی. اندازہ کرو وہ اللہ کی بندی ایسی نماز پڑھتی تھی کہ کتب وقت مرشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ان کی نماز مشہور تھی سارے طبقے میں. لوگ کہتے تھے حضرت کی نماز میں مفتی صاحب کی صاحبزادی کی نماز کی جھلک نظر آتی ہے, یعنی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی صاحبہ رحمت اللہ علیہ اتنا خدا کو یاد کرتی تھی, اللہ کے لیے اتنی عبادت کرتی تھی. ان کے بیٹے سے جو اللہ نے دین کا کام دیا بہت بڑا کام. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, مائیں دعائیں مانگتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کی تمنا کر رہی ہیں. کہتی ہیں میرا بیٹا اللہ کرے ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے, یہ بن جائے, اور بھولے سے بھی کبھی نہیں کہتی ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ بن جائے, بھولے سے بھی نہیں مانگتی ہیں کہ اللہ یہ انسان کا بچہ بنے. دنیا میں جتنا فساد ہے یہ سب کا سب فساد, اس کا بہت بڑا حصہ ان ماؤں کا ہی ہے. اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں گی تو بادشاہ اور افسر اور ڈاکٹر اور انجینئر اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں. اور یہ فساد ماؤں کا ہی رچایا ہوا ہے کہ اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت ایسے ہی کرتی ہیں کہ سب کچھ بنے بس انسان نہ بنے. یہ کہ ماؤں میں خود یہ شعور نہیں انسانیت کا، انہیں کیا پتا انسان کیا ہوتے ہیں، جہالت میں زندگی گزری، کبھی اللہ کو یاد کیا ہو، کبھی بیٹھ کر اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہو، کبھی بیٹھ کر انہیں قرآن کریم پڑھنے کی ترغیب دی ہو، کبھی ان کی نماز کی سختی سے پابندی کرائی ہو، تو پتا ہو نا. اور تعلیم اس کا تو پوچھو ہی نہ، صبح سے شام اور شام سے رات گئے تک ٹیلی ویژن اور دنیا جہان کے ہنگامے ہلے گلے، اور اولاد کی تربیت اس سے سب سے زیادہ غفلت، اور نتیجہ یہ کہ ان کے لڑکے جب باہر آتے ہیں معاشرے میں تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، ستم کرنے والے، ظلم کرنے والے، غلط ڈرائیونگ کرنے والے، لوگوں کو ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھانے والے، رشوت لینے والے، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر تعلقات، کھانا پینا، ان سب چیزوں میں دخل دینے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی بڑی ذمہ داری رکھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے، ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے خلاف بدعائیں نہ کرنا، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولادوں کو بھی بدعائیں نہ دینا، ولا تدعوا علی اموالکم، اور دیکھو اپنے مال کی تباہی کی دعا بھی نہ مانگنا، لا توافقوا من اللہ ساعتا، اور دیکھو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی پر ایک وقت آتا ہے ایسا کہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ، وہ تمہیں دے دیا جائے گا. ایسے نہ ہو قبولیت کے وقت میں یہ دعا نکل جائے منہ سے، بد دعا دیتا ہے کہ لاش آ جائے، میری میت دیکھنا تمہیں نصیب ہو، وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ، بد دعا دیتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، خدا کرے یہ گھر اجڑ جائے، اس گھر میں جب سے آئی ہوں سکون ہی نہیں ملتا، پتہ نہیں خدا اس کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا، میں نے تو ہر طرح کے ہیلے بہانے دعائیں مانگ لی، تعویذ گنڈے سب کچھ کرا لیا، پر خدا ہے کہ بات پوری نہیں کر کے دیتا، خدا کرے فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ سب چیزیں جو ہیں، مال اور جائیداد اور ان پہ جو آفتیں آتی ہیں، یہ اپنے ہی منہ کی مانگی ہوئی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر کس بد دعا نہ دینا اور اولادوں کو بد دعا. بچپن میں اس نے تنگ کیا، مارا اور کہا جوان مرگ، فارسی میں کہتے تھے یعنی جوانی میں مر جانے والا، اور یہی اردو پنجابی میں آیا تو ماں کہتی ہے تیری جوانی کو رہوں. 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد جب بچہ مرا ہوا گھر آتا ہے پھر روتی ہے، اور وہ بھول چکی ہوتی ہے کہ میرے ہی کہے کا نتیجہ ہے، خود یہ فصل لگائی تھی، اب کاٹتے ہوئے اس فصل کو تکلیف اور تنگی کیوں ہے. یہ ہیں زبان کے کارنامے. اس لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بد دعا نہ مانگے. آدمی کبھی کبھی ظلم سے تنگ آ جاتا ہے، معاشرے سے تنگ آ جاتا ہے، بادشاہوں کے ظلم سے تنگ آ جاتا ہے، تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے وہ جو اللہ کے اچھے بندوں پر، خدا کے نیک بندوں پر طاری ہو جاتی ہے زندگی کے آخری دور میں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ طاری ہو گئی تھی جب مصر کی حکومت ہو گئی، سب چیزیں ہو گئیں، اور والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ یہ حالت ہو گئی تھی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آخر پہ، زندگی کے آخری بالکل دنوں میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی، وفات کی دعا مانگنے لگ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری حج میں حاضری کے بعد جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا اور وہ ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے تھے اور میں کچھ فاصلے پہ تھا، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی دعا یہ سن رہے ہیں. تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کثرت رعیتی، سلطنت بڑی وسیع ہو گئی، اور اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب، اور پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لیں بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے حق اب ضائع کروں اور لوگ میرے حقوق کو ضائع کریں اور حکومت میں کوئی ظلم ہو جائے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو 20 دن نہیں گزرے اور وہ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے. یہ ہے وہ چیز جو پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اللہ خود چاہتا ہے اپنے بندے کو بلانا، لیکن ایک اپنے ولی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، تو ان کی دعا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور اختیار اللہ ہی کا ہے، کسی کا اختیار نہیں، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور حتیٰ کہ نہ ہی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ اللہ ہے، اور یوسف اور عمر علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ اگر تم تنگ آ جاؤ حالات سے اور تمہیں موت ہی کی دعا کرنی پڑ جائے تو یہ کہا کرو کہ اللہ محینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک زندگی اچھی ہے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی، اور اللہ اس وقت موت دے دیجئے جب موت میرے لیے اچھی ہو۔ فرمایا مت بد دعا مانگو، ڈائریکٹ مجھے موت دے دے، یہ کبھی نہ کہو۔ قیس ابن عباد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی تو لوگوں کو ان کی نماز ذرا ہلکی لگی، تو لوگوں نے کہا عمار آپ نے اتنی ہلکی نماز پڑھا دی، ان کا روحا نسائی میں آتا ہے کہ لوگوں میں بات چیت شروع ہو گئی، چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، یار یہ کیسی نماز ہے، عمار رضی اللہ عنہ نے یہ کیسی نماز ہلکی سی پڑھا دی۔ فقال تو عمار رضی اللہ عنہ بولے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رکوع اور سجدے پورے نہیں کیے۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا جی حضرت رکوع اور سجدے تو پورے ہی تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اتنی طویل دعا بھی مانگی ہے، دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ نماز میں نے مختصر پڑھائی ہے، میں نے تو اچھی خاصی طویل دعا بھی مانگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مانگا کرتے تھے نماز کے آخر پر۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ نے وہ دعا لوگوں کو سنائی، ہے تھوڑی سی معمولی سی طویل دعا لیکن اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ اللہم بعلمک الغیب، اللہ اے میرے پروردگار جو چھپی ہوئی ساری باتوں کو جانتا ہے، وقدرتک علی الخلق، اور اللہ جو آپ کو اپنی مخلوق پر قدرت حاصل ہے، دونوں اللہ کی صفات کا واسطہ دے دیا کہ اللہ وہ علم جو تیرا ہی خاصہ ہے اور اللہ قدرت جو تیرے ہی ساتھ ہے، تمام قدرتوں اور اختیارات کا مالک اللہ اور ہر قسم کا علم اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت دونوں اس کی مخصوص صفات میں سے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت سے بھی بڑھ کے اللہ کا علم ہے، علم اللہ کی بہت بڑی صفات میں سے ہے، اور اس علم میں تین مراکز ہیں، اچھی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرکز علم کا اللہ ہی ہے، منبع ہے، سورس ہے، اصل علم اسی کا ہے، بس اس کے علاوہ سب کا علم اس کے سامنے ہیچ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے علم کا سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں کوئی ہوا ہے، خدا نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی کو حصہ دیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا مرکز علم کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی صفت علم کا مظہر اتم تھے، اللہ کی صفت علم جس شخص کے سر سے پاؤں تک رچ بس گئی تھی وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے بعد کسی کا علم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں سے جس انسان کی نسبت جڑ جاتی ہے اللہ کے ساتھ تزکیے اور ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتباع اور محبت کی، یہ دو نسبتیں جس شخص کو حاصل ہو جاتی ہیں، پھر اس انسان کو ان دو سورسز سے علم ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ اسے اگر اللہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی دینا تو ہر دن نئی بات کرتا ہے۔ بس یہ تین سورسز، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اپنی صحیح نیت کی وجہ سے، اپنے تزکیے کی وجہ سے، مشائخ کی تربیت کی وجہ سے، بشرطے کہ یہ ہضم کر لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، اور ان کی محبت علم کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اس نے نیت علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اس شخص کا دل حوض ہوتا ہے، سمندر ہے، گڑھے پڑ جاتے ہیں اس کے دل میں، اور پھر اللہ کی طرف سے علم کی نہریں بہتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیوزات اور برکات سے ملتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے اور اس کی قدرت سے، مگر یہ شخص علم کا مظہر بن جاتا ہے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے ایسی طلب دے دی ہوتی ہے کہ نہ ادھر سے سوتے خشک ہوتے ہیں اور نہ اس کی طلب مٹتی ہے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اللہ یہ جو آپ کا علم ہے غیب کا، بن دیکھی چیزوں کا، اور آپ کی جو قدرت ہے اپنی مخلوق پر، جو چاہیں سو کریں، احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دیجئے جب تک میری زندگی میں خیر ہے، وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیر لی، اور اللہ اس وقت مجھے موت دے دیجئے، مجھے دنیا سے اٹھا لینا جب مجھے اللہ اس کے دنیا میں میرے لیے بہتری ہے جانے میں، خدایا اس وقت لے جا، بس جب اچھا وقت ہو لے جانے کا، یعنی میرا ایمان باقی رہے. دنیا میں جو شر، تکالیف، مصیبتیں دیکھنی ہیں، اے پروردگار اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب تک خیر ہے اس زندگی میں اللہ اسے قائم رکھ، جس دن خیر کا آخری حصہ ختم ہو اللہ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب، اور اللہ جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پروردگار میں اس وقت بھی تجھ سے ڈرتا رہوں. انسان کی تنہائیاں، لوگوں سے دوری، بالکل تنہائی، خلوت، اور حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی دل کے ارادے کوئی نہیں جان سکتا دل میں. بیٹھے بیٹھے شرارتیں سوجتی ہیں، بیٹھے بیٹھے مذاق بےہودہ سوجتے ہیں، بیٹھے بیٹھے طبیعت میں آتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کا اللہ تو جانتا ہے. اللہم اسألک خشیتک فی الغیب، اللہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو میرے جسم کو، میرے دل کو، تو دیکھتا ہے نا، اللہ اس وقت تیرا خوف مجھ میں آ جائے. اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اور اللہ والشہادہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں، جب سب چیزیں کھلی ہوں، اللہ اس وقت بھی تجھ سے ڈرتا رہوں. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ میں غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، زبان سے بات وہی کروں جو سچی ہو، جو صحیح ہو. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو بعض اوقات زیادہ کسی کی تعریف کر دیتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو مذمت، گالم گلوچ اس میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ مانگا کرو کہ اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں، کوئی دیکھ رہا اس وقت بھی اور جب نہ کوئی دیکھ رہا اس وقت بھی، تیرا خوف میرے شامل حال رہے. اور اے اللہ خوشی میں بھی اور غصے میں بھی، دونوں حالتوں میں زبان سے اللہ وہی بات کہوں جو اچھی ہو. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور اللہ جب پیسے نہ رہیں، فقر و فاقہ آ جائے، اور اللہ جب تو اپنے فضل سے دولت عنایت فرما دے، ان دونوں حالتوں میں اللہ درمیان کی راہ پر چلتا رہوں، نہ تو تنگ دستی میں چیخو پکار شروع کر دوں، اور نہ خوشحالی میں اس پیسے کے ذریعے تیری نافرمانی شروع کر دوں. اللہ پیسے ہوں یا نہ ہوں، فقر و فاقہ ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں بس اللہ تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں. فقر و فاقہ مجھے تیری ناشکری اور کفر تک نہ لے آئے، اور خوشحالی اور دولت کے فراوانی یہ تیری دولت کی ناقدری اور کبر تک نہ لے جائے. خدایا دونوں حالتوں میں مجھے اچھا رکھ. وَأَسْأَلُكَ، اور میں یہ بھی سوال کرتا ہوں، نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اے اللہ تیرے ان انعامات کا جو ختم نہ ہوں. پروردگار تیری نعمتیں مجھ سے ہٹے نہیں. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور اللہ جو آپ کے فیصلے میری ذات کے متعلق ہیں اللہ میں ان پہ راضی رہوں، خوش رہوں. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ میری آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک دے دے جو موت تک نہ مٹے. پروردگار آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو جو منقطع نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی اللہ ایسی اولاد دے دے جن کی تربیت تعلیم ان کے بڑا ہو کر اچھی جگہوں پر پہنچ جانا، صحیح بندہ بن جانا، اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کے لیے عرق یہ قرۃ عین کا لفظ استعمال کرتے تھے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار جتنے انعامات آپ نے کیے ہیں یہ تیرا انعامات کا سلسلہ موت تک رہے. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اللہ موت کے بعد بھی ٹھنڈی زندگی نصیب ہو، وہ قبر وہ گڑھا ٹھنڈا ہو جائے، وہ جہنم کی آگ سے نہ بھرے، جنت کی کھڑکی اس میں کھل جائے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں، تیری رضا تیری خوشی مجھے وہاں بھی ملے، وہ جو برزخ کا عالم ہے وہ بھی اچھا گزرے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، اور اے پروردگار جب میں تیرے سامنے پیش ہوں قیامت میں تو تیرے چہرہ مبارک کو دیکھنے کی لذت. وَشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور اللہ تجھ سے ملنے کی تڑپ میرے دل میں پیدا ہو جائے. اور یہ ہو جایا کرتا ہے جب اللہ اس دعا کو سن لیتا ہے تو موت کا وقت جب قریب آتا ہے دل خود بخود چاہتا ہے کہ اب اس جہان سے نجات پائیں، اب اس جیل سے نکلیں، اب یہ پنجرہ ٹوٹے اور روح کا پرندہ اڑے اور جست لگائے شوق میں اور پہنچ جائے اس تک جس کی آج تک بن دیکھے عبادت کرتا رہا اور بن دیکھے اسے پکارتا رہا، اس کا نام لیتا رہا. وَشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اور اللہ تیری ملاقات کا شوق اس کی تڑپ مجھ پر غالب آ جائے. فی غیر غبوا مضرتن، اے پروردگار ان ساری چیزوں میں کوئی نقصان کی کیفیت نہ ہو، کہیں ایسے نہ ہو شیطان وسوسے ڈالے، کہیں ایسے نہ ہو کہ شیطان ایمان سے محروم کرنے کی سازش کرے اور مجھ تک اس کا اثر پہنچے. غیر غبوا مضرتن، اللہ کوئی تکلیف نہ مجھے پہنچے. ولا فتنت مضلہ، اور اللہ نہ ہی کوئی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیجئے جس میں میں گمراہ ہو جاؤں. تجھ سے ملنے کے شوق میں کوئی ایسی کیفیت نہ آ جائے کہ کسی گمراہی میں پڑ جانے کا خدشہ ہو جائے جس میں. اللہم زینا بزینت الایمان، اے پروردگار ایمان کا زیور پہنا دے، ایمان کا گہنا مجھے دے دے، ایمان کی زینت سے مجھے زیبائش اور آرائش دے دے. وجعلنا ہداتم مہتدین، اور اے پروردگار مجھے خود بھی ہدایت پر رکھ، اور اللہ مجھے ذریعہ بنا دے اپنی مخلوق کی ہدایت کا. اے اللہ یہ ہو جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اتنی بڑی دعا بھی مانگی پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں نے نماز چھوٹی پڑھائی، کیسی پیاری دعا ہے. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ جو آپ بن دیکھی چیزوں کو جانتے ہیں اور جو آپ کی قدرت آپ کی مخلوق پہ ہے، ان دونوں صفات کا واسطہ، احینی ما علمت الحیات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی اس میں خیر ہے. وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو اللہ اس وقت موت دے دے جب خیر میری زندگی سے اٹھ جائے. اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ، اور اللہ لوگوں کے سامنے بھی اور بن دیکھے بھی میں تجھ سے ڈرتا رہوں. وَأَسْأَلُكَ کلمت الاخلاص فی الرضاء والغضب، اور اللہ خوشی میں بھی غصے میں بھی بس زبان سے وہی جملہ نکلے جو سچائی پر مبنی ہو. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فی الفقر والغنا، اور اے اللہ جب مجھ پہ تنگ دستی آئے اور جب خوشحالی زندگی میں ان سارے احوال میں اللہ درمیان کی راہ پر رکھ. وَأَسْأَلُكَ نعیم اللہ ينفدو، اللہ ایسے انعامات فرماتے رہیں جو زندگی بھر میں سمیٹتا رہوں تجھ سے اور پورے نہ ہوں. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور جو تو فیصلہ میرے لیے کر دے مجھے اس پہ خوش بھی رکھ. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور اللہ آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک دے دے جو کبھی دور نہ ہو. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ عَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد برزخ کا اور قبر کا دور اور وہ وقت اور وہ جگہ اللہ ٹھنڈی ہو جائے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ, قیامت میں جب تیرے حضور پہنچوں تو اپنے چہرہ مبارک کے دیدار اس کی لذت مجھے نصیب کر. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, اور اے اللہ تڑپ پیدا ہو جائے تجھ سے ملنے کی. فی غیر ضراء مضرۃ, اور اللہ اس میں کوئی ایسی مصیبت نہ پڑ جائے. ولا فتنۃ مضلۃ, کسی شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں, کہیں آزمائش میں نہ پڑ جاؤں. اللہم زینا بزینۃ الایمان, اے پروردگار ایمان کا گہنا, ایمان کا زیور, ایمان کی خوبصورتی مجھے دے. وجعلنا ہداۃ مہتدین, اور اللہ مجھے بھی ہدایت پر رکھ اور مجھے ذریعہ بنا دے, میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں. یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی. اس لیے دعا کا یہ مقام, تو جب ظالم بادشاہوں سے واسطہ پڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالی زندگی کو قائم رکھے اس وقت تک جب خدا کے ہاں اس میں خیر ہے. اسی لیے یہ جو ظالم حکمران تھا وہ اس کے متعلق اس بچے نے کہا کہ ماں یہ تو کافر ہے, اسے کہا ماں یہ تو ظالم ہے, یعنی تم اس جیسا ہونے کی کرتی ہو کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. نہیں, بلکہ اللہ سے دعا کچھ اور مانگنی چاہیے تھی. اور پھر وہ دوسرا نمونہ اس کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے. کیونکہ جب اختیار آتا ہے حکمرانوں کے پاس تو ظلم بھی آ جاتا ہے. ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے, اللہ کے سامنے پیش ہونے سے. جو جتنے اختیار کا مالک ہے اتنا ہی اس کے پاس اختیار ظلم کا ہے. اگر اپنے اختیار سے ظلم کرے گا اللہ کے ہاں پٹائی ہوگی, مارا جائے گا. گناہ جو انسان کے اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں یقیناً وہ بھی مضر ہیں, برے ہیں, لیکن اس سے بھی بدتر ہیں جن گناہوں کی پاداش اور جن کے وبال میں دنیا سمیٹ لی جاتی ہے. اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنا, لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کرنا, یہ سب چیزیں خدا کے ہاں انسان کا مرتبہ گرا دیتی ہیں. اول تو گناہ میں ہی نہ پڑے, ضرورت ہی کیا ہے خدا کی نافرمانی کی, والعیاذ باللہ. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جن اولیاء اللہ کی بڑی تعریف کی ان میں 405 ہجری میں انتقال ہوا شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ کا, نشہ پور میں تھے. اپنے زمانے میں اولیاء کرام کے, اللہ کے اچھے بندوں کے امام تھے. ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق سنا ہو شاید, ابو القاسم کشیری رسالہ کشیریہ جنہوں نے لکھا ہے وہ ان کے داماد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. بڑا علم اللہ نے شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ کو دیا تھا. اور ابو علی رحمت اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, تو عرض کرتے تھے کہ اللہ گناہ کر کر کے میں نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے اور تیری قدرت نے میرے بال سفید کر دیے, تو اللہ جسے میں نے سیاہ کیا اسے مہربانی کر تو سفید کر دے. سیاہ اور سفید کے مالک خاص مہربانی فرما, اور جو میں نے خود سیاہ کر لیا اپنا چہرہ اور جو تو نے سفید کر دی ہے داڑھی, اللہ ان کا رنگ ایک ہی کر دے, سب کو سفید کر دے. ان کے داماد کشیری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا, تو میں نے دیکھا زار زار رو رہے ہیں اور بڑی بے قراری ہے, تو میں نے کہا ابو علی رحمت اللہ علیہ کیا ہو گیا, تو وہ پھر اور زور سے روئے. میں نے کہا دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیا درد ہے, انہوں نے کہا دنیا میں واپس اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ دنیا میں کوئی چیز ہے, ہاں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ مجھے مہلت دے دیں واپسی کی, تو میں لوگوں تم میں آؤں اور ابو القاسم صبح ہو اور میں کمر باندھ لوں اور شام تک نشاپور میں اس شہر میں اس ملک میں ایک ایک دروازے پر جاؤں اور دروازوں کی کنڈیاں بجاؤں اور اپنے عصا اپنی لاٹھی سے ان دروازوں کو ماروں اور زور زور سے لوگوں کو کہوں کہ مکنید, گناہ نہ کرو, نمیدانید, کہ از کے بازی مانیت، نہ کرو، تمہیں نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہو اور کس گناہ کی وجہ سے دور جا پڑو گے اور اس کے قرب سے محروم ہو جاؤ گے. نکاح جی چاہتا ہے ہر آدمی کا دروازہ کٹکھٹا کر کہوں کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ گناہ یہاں اس عالم میں آ کے اللہ سے کتنا دور کر دیتے ہیں. مت کرو مکنیت کے نمی دانی، نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ کس گناہ کے باعث اس سے دور ہو جاؤ گے اور اس کے قرب سے محروم ہو جاؤ گے. اس لیے ان سے بھی گناہوں سے بچے جن کی لپیٹ میں اللہ کی مخلوق آتی ہے، اور ان گناہوں سے بھی بچے جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے ہی انسان اللہ کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے.